الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا میں آنے والے ہر ایک مسافر ہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عبادت کی جگہ ہے، سیرگاہ نہیں ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل اور کود سے تشبیہ دیا ہے کہ جیسے کھیل کود کا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں کھیلنے کودنے والے لوگ تھوڑی دیر کھیل میں مست ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑا وقت گزر جاتا ہے اور وہاں سے جب چلتے ہیں تو عقل مندوں کو افسوس اور حسرت ہوتی ہے کہ میرا اتنا ٹائم پاس ہو گیا، گزر گیا، اور میرے اتنے پیسے بھی اس میں لگ گئے، میرا بدن بھی اس میں تھک گیا۔ تو جس طرح کھیل کود کی جگہ سے ایک عقل مند انسان کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں کوئی انسان اگر پھنس جائے اور دنیا سے ہی اپنا دل لگا لے، دنیا میں ہی اس کا دل اٹک جائے، اٹکا رہے، تو انسان کو انجام کے اعتبار سے اسے حسرت ہوتی ہے، اسے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل کود کی جگہ کہا ہے۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد انسان طرح طرح کی غفلتوں میں اور طرح طرح کی بھول میں انسان پڑ جاتا ہے۔ افلاطون ایک بہت ہی بڑا حکیم گزرا ہے، جس کی حکمت کا اور جس کی تلسماتی دنیا کا بڑا چرچا تھا۔ تو اس نے بادشاہ وقت کو ایک موقع پر دعوت دی اور یہ کہا کہ میں پورے بادشاہ اور تمام لشکر اور سارے وزراء، حکومت کے سارے افراد، ان کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو اور پھر پورے شاہی لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ نہیں، میں یقیناً دعوت دینا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک فقیر، ایک درویش آدمی آپ کی دعوت کس طرح کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات رکھنے کے لیے دعوت قبول کر لی، وقت طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی۔ افلاطون نے کہا کہ آپ کے ساتھ جتنے افراد ہوں گے، ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی شہر میں اور شہر کے کسی ہال میں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں شہر کے باہر جنگل کے کنارے میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ وقت آ گیا اور افلاطون نے اپنی پوری تیاری کر لی۔ شام کا وقت تھا دعوت کا، افلاطون نے بادشاہ کو دعوت دی۔ بادشاہ اپنے تمام لشکر اور لوگوں کے ساتھ جب جنگل کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ عمدہ عمدہ خیمے لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت قسم کے عمدہ لگے خیمے لگے ہوئے ہیں، تمبو لگے ہوئے ہیں اور بہت اچھے اچھے قمقمے لگے ہوئے ہیں، روشنی لگی ہوئی ہے، بہترین انتظام ہے، صفائی ستھرائی ہے، بہترین گدے ہیں، بہترین بستر ہے، خدمت کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا جلد اس نے اتنی ساری تیاری کیسے کر لی، بہت حیران ہوا۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور سب کے سامنے ڈش آیا اور سب نے اس کی ضیافت سے فائدہ اٹھایا۔ دیر ہو گئی، دیر ہونے کے بعد افلاطون نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ آپ لوگ یہیں آرام کریں، آج یہیں سو جائیں۔ افلاطون کی بات اس نے مان لیا، تمام کے تمام لوگ وہیں سو گئے۔ صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، جنگل ہے، ویرانہ ہے، نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی خادم ہے، ایک دم ایک بےکس اور مجبور محض فقیر درویش کی طرح تمام کے تمام اس جنگل میں اور ابڑ کھبڑ زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب پریشان نظر آتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد افلاطون نے پوچھا کہ بادشاہ نے پوچھا افلاطون، یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سوئے کہیں اور تھے اور اٹھے تو کہیں اور پہنچ گئے۔ تو افلاطون نے کہا، بادشاہ نہیں، آپ یہیں آئے تھے، یہیں آپ نے آرام کیا، تو کہا ماجرا کیا ہے؟ افلاطون نے کہا کہ میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تھی، کچھ میں نے بستر نہیں لگایا تھا، کوئی خیمہ نہیں لگایا تھا، میں نے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا تھا، مگر میں ایک حکیم ہوں، افلاطون ہوں، میرے پاس ہپناٹزم ہے، میرے پاس توجہ کا ایک پاور ہے، تو جب آپ اپنے شاہی محل سے نکلے اور یہاں کے لیے چلے تو میں نے آپ تمام کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے برین پر، میں نے یہاں سے ہپناٹزم کا پاور یوز کیا اور ہپناٹزم کے ذریعے، اپنی توجہ کی طاقت کے ذریعے، آپ تمام کی جو ذہنی طاقت ہے، جو سمجھ کی طاقت ہے، اس کو میں نے سلب کر لیا، کھینچ لیا، اور پھر میں نے جیسا چاہا ویسا آپ کے ذہن و دماغ پہ میں ڈالتا رہا۔ جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کی جو ذہن، آپ کی جو ذہانت ہے، جو سینس عقل ہے، اور جو آپ کی سمجھ ہے، جو آپ کی بصیرت ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے سلب کر لیا، کھینچ لیا، اپنی طرف لے لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی عقل، آپ کے ذہن پر جو میں نے چاہا وہ ڈالتا رہا، تو آپ کو وہی نظر آتا رہا جو توجہ میں نے ڈالا تھا۔ تو آپ جب قریب قریب آتے گئے تو میں نے آپ کے ذہن دماغ پر اچھے اچھے خیمے اور تمبو کا میں نے ایک عکس ڈالا تھا، ویو ڈالا تھا، فوٹو ڈالا تھا۔ پھر جب آپ اندر آئے تو میں نے بستر اور پلنگ اور فرنیچر کا عکس میں نے ڈالا۔ پھر آپ سامنے بیٹھے تو میں نے دسترخوان اور ڈش کا میں نے عکس ڈالا۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتی رہیں، جب جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی اور سوئے اور ہم نے اپنی توجہ اور ہپناٹزم پاور کو ختم کر دیا تو آپ اپنی اصل حقیقت پر آ گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے افلاطون کے زمانے کا۔ اللہ والے اس سے ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح ایک افلاطون کے توجہ ڈالنے سے، اس کے پاور ڈالنے سے، ہپناٹزم کے کرنے سے، وہ تمام کے تمام لوگ ایک دھوکے میں پڑ گئے، اور جب صبح کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے بندے دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، دنیا کے ساز و سامان کو دیکھ کر، دنیا کی اشیاء کو دیکھ کر کے ایک دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی، اصل زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی اور قبر میں انسان کی آنکھ کھلے گی تو وہاں انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے یہاں بادشاہ کو اپنی حقیقت کا پتہ چلا، اسی طرح سے وہاں انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اس بنیاد پر اس دنیا کو دھوکے کی دنیا کہا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے دل کو دنیا سے لگا دیتا ہے، اس کا دل اگر دنیا سے اٹک جاتا ہے، اس کا دل ہمیشہ دنیا کی طرف لگا ہی رہتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ دنیا اس کے حق میں دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کی ماہیت کو انسانوں کو سمجھایا ہے کہ انسان کس طرح اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس دنیا میں انسان کھو جاتا ہے وہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے اللہ کو پا بھی لیتا ہے۔ صرف اور صرف اس دنیا میں اپنے دل کے رخ کو اس کسی نے صحیح کر لیا۔ یاد رکھیے گا، دنیا کمانا، کاروبار میں رات و دن رہنا، اپنے بزنس، اپنی کھیتی کو بہت بڑھانا، یہ مذموم اور برا نہیں ہے۔ اصل برا یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل کا جو رخ ہے وہ ہمیشہ دنیا ہی کی طرف چلا جائے، یہ غلط ہے۔ اگر انسان کاروبار میں رہتا ہے، چیزوں میں رہتا ہے، اس کے دل کا رخ اگر اللہ کی طرف ہے، ہمیشہ خیال اس کا اللہ کی طرف ہے، تو چاہے انسان راتوں دن دنیا میں رہے گا وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا، وہ دنیا دار نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس کے دل کا جو رخ ہے وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ شیخ منقدیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ گزر گزرے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اس زمانے میں ایک اور بزرگ تھے جن کا نام ہے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب ہوئی کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور اپنے دل کی اصلاح کروں۔ پتہ چلا خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے صاحب نسبت ہے، بہت سے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کرو فر ہے، مال و زر ہے، دولت کے انبار ہیں، جانور ہیں، سواریاں ہیں، تو ایک دم سے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جس کے پاس ایسی دولت، کاروبار، کھیتی باڑی، اتنے جانور، اتنی سواریاں، وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے دل میں خیال آیا، نہ مرد آنست کہ دنیا دوست دارت، وہ اللہ کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا، وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، وہ صالح نہیں ہو سکتا، اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا سے دوستی رکھتا۔ یہ تو دنیا سے دوستی کی پہچان ہے کہ ہر طرف مال بکھرا ہوا ہے۔ واپس چلے آئے، ملاقات بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، واپس چلے آئے۔ اپنے گھر پہنچے، رات ہوئی، دیکھا محشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، وہاں کئی لوگ ہیں جو ملا جامی سے اپنا قرضہ مانگتے ہیں کہ میرا قرضہ دو، تجھ پر میرا قرضہ دین ہے، وہ دین ادا کرو۔ اب ملا جامی کہتے ہیں کہ میں قرض کہاں سے ادا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو سب کے سب پیچھے لگے، سب کے سب پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرض داروں نے کہا، قرض خواہوں نے، کہ بس اب اللہ کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا، اگر آپ نہیں دیتے تو اللہ کی بارگاہ میں چلو، وہاں اللہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کتنے سارے قرض مانگنے والے، میں کہاں سے کسی کا قرض ادا کروں، اور اب کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں چلو۔ کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہوا تو اچانک دیکھا ایک بندے خدا نورانی شکل میں ہے، خواجہ عبیداللہ احرار گھوڑے پر، عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوم پھر رہے ہیں۔ دیکھا وہ پریشان آدمی ہے، اس کو کچھ دے دیا۔ میرے پاس آیا، دیکھا بہت سے لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیوں گھیرے ہو؟ کہا اس کے پاس قرضہ بہت زیادہ ہے اور قرضے کا مطالبہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے آدمی سے کہا، جتنے لوگوں کے قرضے ہیں ان تمام لوگوں کے قرضے میرے خزانے سے ادا کر دو۔ خزانے سے ادا ہو گئے، اب لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اب ملا جامی کی آنکھ کھلی، جب رات صبح آنکھ کھلی تو پریشان ہوئے کہ یا اللہ، کل تو میں نے ایسا کہا تھا کہ نہ مرد آنست کہ دنیا دوست دارد، وہ اللہ کا نیک بندہ، متقی، پرہیزگار، آخرت والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس مال اتنا سب ہو، اور آج جب میں آخرت میں پھنسا ہوں، محشر میں پھنسا ہوں، تو محشر میں وہی میرے کام آئے اور خواب میں دکھلایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس پھر جانا چاہیے۔ اب سنیے ذرا، جب یہ دوبارہ پہنچے، ابھی پہنچے ہی تھے، کوئی بات نہیں ہوئی، جب پہنچ کے ملا جامی ان کے پاس بیٹھے، تو بیٹھتے ہی خواجہ عبیداللہ نے کہا، کل بھی تو آئے تھے نا، خود سے کہا، کل بھی تو آئے تھے نا۔ تو کہا، جی حضرت کل آیا تھا مگر واپس چلا گیا۔ کہا، کیوں واپس چلے گئے؟ تو خاموش۔ تو پھر کہا، اچھا کل کیا کہہ کر گئے تھے؟ خود کہتے ہیں، کل کیا کہہ کر گئے تھے، دہراؤ ذرا اسے، اپنی زبان سے کہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل پر کھول دیا کہ ایک بندہ آیا اور اس بدگمانی کے ساتھ یہاں سے واپس لوٹا کہ جس کو اللہ نے مال و زر دیا ہو، کھیتی باڑی دی ہو، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بدگمانی لے کر وہ لوٹا، یہ اللہ نے ان کے دل پر کھول دیا اور یہ جملہ بھی کھول دیا کہ کیا کہہ کر گئے، لیکن کہا خود سے تم کہو کہ کیا کہہ کر گئے تھے۔ تو انہوں نے دہرایا ادب کے ساتھ، میں نے بے ادبی سے کہہ دیا، نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد۔ تو خواجہ عبداللہ نے کہا ایک جملہ اور بڑھا دو، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، اگر دولت رکھتا ہے، دولت کے لیے محنت کرتا ہے تو دوست یعنی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اے اللہ میرے پاس جتنا مال ہوگا اتنی زکات نکالوں گا، جتنا مال ہوگا اسی لحاظ سے صدقہ کروں گا، اللہ جتنا مال ہوگا غریبوں پر یتیموں پہ خرچ کروں گا، اللہ جتنا مال ہوگا مسجد مدرسے پہ خرچ کروں گا، بیواؤں پہ خرچ کروں گا، اولاد پہ خرچ کروں گا، مال کو دیکھ کر تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو اگر دارد برائے دوست دارد، جب یہ جملہ خواجہ عبید نے کہا تو فوراً ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جھک گئے اور کہا میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مثال کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا مظلوم بھی ہے اور دنیا محمود بھی ہے، دنیا بری بھی ہے اور دنیا اچھی بھی ہے، مگر اچھی اور بری ہونے کا تعلق ہمارے دل کے رخ سے ہے۔ اگر ہمارے دل کا رخ صحیح ہے کہ ہمارا دل اگر اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، دل اللہ کی رضا پہ اٹکا ہوا ہے، کہاں پہ کون سا مال ہم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ ہمارا دل کہے اللہ کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے کہ نہیں ہے، مکروہ تو نہیں ہے، شبہ والا تو نہیں ہے، تو ہر جگہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، تو دل اللہ کی طرف لگا ہوگا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا ہمارے لیے مضمون نہیں ہے، اور اگر وہ دنیا جس میں پل کر، جس میں لگ کر انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکام سے غافل ہو جائے، ہر دم انسان کی دنیا پر، دل پر دنیا ہی چھا جائے تو یہ انسان کے لیے مضمون ہے اور برا ہے۔ اسی بنیاد پہ بڑا ایک عجیب جملہ ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اربعتن من قساوت القلب، نہیں ارباطن من شقاوت الانسان، چار چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے گا اس کو، چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بدبخت ہونے کی پہچان ہے۔ بڑی عجیب بات، چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بد نصیب ہونے کی پہچان ہے۔ نمبر ایک جمود العین، نمبر دو قسوت القلب، نمبر تین طول العمل، نمبر چار الحرص ولا الدنیا۔ یہ چار چیزیں انسان کی بدنصیبی، بدقسمتی کی علامت ہے۔ نمبر ایک جمود العین، انسان کی آنکھوں کا ہمیشہ خشک رہنا، انسان کی آنکھوں کا ہمیشہ خشک رہنا، جہنم کے تذکرے، قبر کی باتیں، اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا جلال، ان چیزوں کا تذکرہ آئے، اپنے گناہوں کے تذکرے آئیں اور پھر بھی کبھی بھی اس کی آنکھ تر نہ ہو بلکہ خشکی رہے، خشکی رہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اس کی بدبختی کی علامت۔ اللہ اکبر، ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں تر آنکھیں عطا کر دیجئے، خشک آنکھوں سے بچا دیجئے۔ تو بدقسمتی کی پہلی علامت جمود العینی، بدقسمتی کی دوسری علامت قسوت القلب، انسان کے قلب کا سخت ہو جانا، پتھر کی طرح ہو جانا، اس میں قساوت کا آ جانا، کبھی دل کے اوپر کوئی لرزہ نہ آئے، کبھی دل کے اوپر کبھی خوف نہ آئے، کبھی دل پہ خشیت نہ آئے، کبھی دل کا اثر انسان کے آنکھوں تک نہ پہنچے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے قلب اور انسان کی آنکھوں کا بہت زیادہ کمیونیکیشن ہے، بہت زیادہ ربط و تعلق ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم اپنے دلوں کو کبھی کبھی دھویا کیجئے، دلوں کے دھونے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور دلوں میں رقت اور دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ پروردگار دل تو اندر ہے، اس دل کو ہم کس طرح دھوئیں؟ اس دل کو کس طرح دھوئیں، کیسے دھوئیں، کس پانی سے دھوئیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے آنکھوں کے جو آنسو ہے، یہ آنسو سے تمہارے دل کی دنیا دھل جاتی ہے، دل کی زمین آنسوؤں سے دھلتی ہے۔ لہذا انسان کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ اگرچہ چہرے پہ گرتا ہے، لیکن اس کا اثر، اس کی جو تاثیر ہے، اس کا اثر، اس کی تاثیر انسان کے قلب پہ پہنچتا ہے۔ تو چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بدبختی اور بدقسمتی کی ہیں۔ اس میں ایک جمود العین، نمبر دو قسوت القلب، نمبر تین طول العمل، بہت لمبی لمبی امیدیں لگانا، ایسی لمبی لمبی امیدیں لگانا کہ اسی امید لگانے میں انسان کھویا ہوا، بڑے لمبے لمبی امیدیں لگانا، اسی امید میں انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، اپنی عبادات کو بھول جائے، اپنے فرائض کو بھول جائے، ایسی لمبی لمبی امیدیں لگانا یہ انسان کے لیے سقاوت کی بدبختی کی بات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے الحرص علی الدنیا، دنیا کی لالچ۔ میں بتا چکا ہوں دنیا کی لالچ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے لیے کوشش کرے۔ آخر حضرات صحابہ نے بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاروبار تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت ان کی چار بیویاں تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انتقال کے وقت بیوی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے، پورے پراپرٹی کا آٹھواں حصہ ملتا ہے۔ ایک بیوی ہو تب بھی اتنا ہی، اور دو تین چار ہو تب بھی اتنا ہی، آٹھواں ہی ملے گا۔ اندازہ لگائیں عبد الرحمن ابن عوف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی ہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف کا حال دیکھیں، جب انتقال ہوا تو انتقال کے موقع پر ان کی بیویوں کو جو وراثت ملی ہے وہ 63,000 درہم ملے ہیں، ایک بیوی کو 63,000، تو چار بیویوں کو کتنے ہزار ہو گئے، کتنے لاکھ ہو گئے، اور وہ پورا کا پورا ٹوٹل جو بنے گا وہ ان کی جائیداد کا صرف آٹھواں حصہ بنے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی دولت تھی، مگر اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کے دل کا رخ اللہ کی طرف تھا۔ کیسے دل کی طرف تھا؟ دسترخوان سجا، خادم نے دسترخوان میں بہت ساری چیزیں رکھی۔ واما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اس نعمتوں کو ظاہر بھی کیجیے اللہ کے سامنے۔ دسترخوان پہ ساری چیزیں رکھی گئیں، جب ان کے ہاتھ میں شربت کا گلاس آیا اور اٹھایا تو ان کے آنکھوں کے آنسو جو ہے گلاس میں گرنے لگے، آنکھوں کے آنسو گلاس میں گرنے لگے۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ ہے دل کا رخ اللہ کی طرف۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 1,000 درجہ بہتر تھے، مگر جب خدا کے ہاں جانے لگے تو ان کو اتنی چھوٹی چادر ملی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھلتا، پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ ہم سے 1,000 درجہ بہتر تھے، اپنے خادموں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو کہنا چاہ رہے تھے کہ بہتر ہونے کا تعلق مال و زر سے نہیں ہے، بہتر ہونے کا تعلق دل کے اچھے ہونے سے ہے۔ اس لیے آج ہم دنیا میں ہیں، جن چیزوں میں ہیں، ہمیں صرف ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگا دینا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگا دیتا ہے سچا تاجر بن جاتا ہے۔ تو بار بار آپ نے سنا ہوگا سچے تاجر کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ امام غزالی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شیخ منقدر رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے اچھے نیک صالح انسان تھے، کاروباری تھے، کپڑے کی دکان تھی۔ اپنے خادم سے کہہ دیا آج کا یہ کپڑا ذرا اچھا نہیں ہے، یہ چادر اچھی نہیں ہے، ذرا 2 درہم میں بیچنا۔ اسی طرح کی چادر 4 درہم کی بکتی تھی۔ شیخ منقدر کسی ضرورت سے چلے گئے، کسی دور دراز کا کوئی مسافر آیا اور انہوں نے اپنے دکان سے چادر خریدی، بیچنے والا بھول گیا اور اس نے 4 درہم قیمت لے لی۔ شیخ منقدر آگے سے آ رہے تھے، یہ بیچارہ مسافر چادر خریدتے ہوئے جا رہا تھا، سمجھ گئے کہ میری ہی دکان سے خریدا ہے، اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 4 درہم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری دکان سے، کہا کہ ہاں، کہا دیکھو اللہ واسطے کہتا ہوں کہ اگر تم نے 4 درہم دیا ہے تو 4 درہم مجھ سے لے لو اور میری چادر واپس کر دو، کیونکہ چادر 4 درہم کی نہیں ہے اور تم نے 4 درہم دیے ہیں، یا پھر ایسا کرو کہ کوئی دوسری چادر لے لو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دکان پر آئے اور اپنے معاملے کو پھر سے نئے سرے سے کیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، شیخ منقدر اپنے محلے کی مسجد میں گئے اور یہ بندہ ہی مسافر مسجد میں گیا، حاجتوں سے فارغ ہوا، وضو کر رہا تھا، کسی بندے خدا سے کہا کہ یہ جو دکاندار ہے یہ کون ہے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ اتنا دیندار آدمی میں نے نہیں دیکھا، دو درہم کا نفع ہو رہا تھا اس نے پھر بھی مجھے واپس کیا. تو وضو کرنے والے شخص نے کہا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں پہچانتا. ارے ان کو لوگ شیخ منقدر کہتے ہیں. ایک دم سے اس بندے کا چہرہ خوشیوں سے چمک اٹھا، یہ شیخ منقدر، یہ شیخ منقدر. کہا ہاں یہی شیخ منقدر. کہنے لگے ہمارے علاقے کے علماء، ہمارے علاقے کے صلحاء جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے اور کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے اور ایک جگہ جمع ہو کے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ شیخ منقدر جو فنا علاقے میں ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ اس مصیبت کو ٹال دیجئے. کیسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جو کاروبار میں ہو، جو کھیتی میں ہو، جو دنیا میں ہو، مگر ان کا دل کتنا روشن ہوتا ہے کہ ان کے واسطے ان کے وسیلے سے دعا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی وسیلے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہم جس مشغلے میں ہیں، ہم جس جگہ پر ہیں، وہ جگہ ہمارے واسطے رکاوٹ نہیں ہے. اصل رکاوٹ ہمارا دل ہے. اس دل کے رخ کو اگر ہم صحیح کر لیں، اس دل کے توجہ کو صحیح کر لیں، اللہ کی انابت، اللہ کا توجہ اپنے دلوں میں قائم کر لیں، تو یاد رکھیں ہماری عبادت بھی عبادت ہے اور ہمارے دنیا کا مشغلہ یہ بھی عبادت ہے. اس لیے آج کی گفتگو میں بس اسی نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ صحیح رکھیں. دل کا رخ انسان کا صحیح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کرتے ہیں. آخری بات سن لیجئے. ایک شہر میں، شہر کا ایک دربان تھا جو دربان دربانی کرتا تھا، اور دربان گیٹ کے باہر کھڑا رہتا تھا. پہلے زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے فصیل ہوتی تھی، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. تو ایک بندہ خدا اس شہر میں آ رہا تھا تو جنگل سے ایک نورانی شکل ظاہر ہوا. اس نے کہا کہاں چلے؟ اس نے کہا میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو اس شہر میں داخل ہو گئے، دروازے پر ایک بندہ خدا گیٹ کیپر ہوگا، واچ مین ہوگا، اس کو میرا سلام کہہ دینا. اس بندے نے سوچا، آیا اور اس کو سلام کہہ دیا. اب اس کے بعد اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کون تھے، وہ کون تھے؟ کہا کیوں بتاؤں، ان کا سلام مجھے آتا رہتا ہے. کہ جنگل کے اندر سے نکلے پھر اندر چلے گئے. اس نے بار بار جب اصرار کیا تو اس نے نہیں بتایا. پھر اس نے کہا دیکھو میں نے اس کا سلام تجھ تک پہنچایا، اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں. تو اس گیٹ کیپر نے کہا کہ وہ جو جنہوں نے مجھے سلام کہلایا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. جو انسان ادھر سے گزرتا ہے بڑی محبتوں سے مجھے وہ سلام کہلاتے ہیں. اب یہ بندہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اندر کیا ہے، تو تو گیٹ کیپر ہے، تیرے اندر کیا ہے، کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، میں ہمیشہ اپنے دل کے رخ کو اللہ کے ساتھ لگائے رکھتا ہوں، ہمیشہ میرے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا رہتا ہے. آنے والے انسانوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ کون انسان میرے شہر میں آ رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے. میری نظر لوگوں کے سامانوں پر، چہروں پہ ہوتی ہے، اور میرا دل عرش الہی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے دلوں کا رخ صحیح کرنا. ایک واچ مین اگر دلوں کے رخ کو صحیح کر کے مقام پا سکتا ہے تو ہم جیسے گناہگار بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے علمی مشغلے میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل کے رخ کو صحیح کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنے اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، خیال کیجیے قیامت کا منظر ہوگا. علامہ زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، الکبائر، انہوں نے ایک عجیب کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ ایک انسان، اس کا انتقال ہوا، کسی بندے خدا نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا انجام ہوا؟ کہنے لگا سارے اعمال ہمارے پیش ہو گئے مگر صرف ایک خلال کی بنا پر، ٹوٹ ٹک کی بنا پر میری پکڑ ہو گئی اور مجھے کہا گیا کہ تو فلاں جگہ گیا تھا اور فلاں کی اجازت کے بغیر تو نے تک پھک لے لیا تھا، تو نے خلال لے لیا تھا، بتاؤ اس کا حساب دو، کسی بندے کا حق تم نے کیسے لے لیا؟ میں پریشان ہو گیا، میرے پسینے نکل آئے، مگر اللہ نے فضل کیا اور پھر پروردگار نے معاف کر دیا. جو اللہ کبھی حساب لینے پر آئے کاروباری دنیا میں تو ایک تنکے کا حساب لے لے، اور جو اللہ دل کے رخ کو صحیح دیکھے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم تمام عبادتوں کے ساتھ اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف لگا دیں اور ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے. ہوا او ہرس والا دل بدل دے, ہوا او ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. سوچے ذرا ایک سناٹے کے ماحول میں کہ کیا دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا ہم اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. اگر کوئی مشین نہیں چلتی, آدمی خود چلا لیتا ہے, خود سے نہیں چل پاتی, کسی اور کا سہارا لیتا ہے. ایک تجربے کار انسان آتا ہے, ایک سیکنڈ میں کچھ ایسا کرتا ہے کہ مشین چل پڑتی ہے. پتہ چلا دل اگر نہیں چلتا اللہ کی طرف, خود کوشش کریں, اللہ کے راستے میں نکل کے کوشش کریں. اگر دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں چلتا, کسی تجربے کار سے پوچھ لیں, بھائی تجھے مجھے بتاؤ میرے دل کا رخ اللہ کی طرف کیسے ہو جائے. اس لیے اپنے دل کے رخوں کو صحیح کرنا ہے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے, میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ. اللہ, دنیا کی غلط محبتوں نے, دنیا کی غلط محبتوں نے دلوں کو توڑا ہوا ہے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے, رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. سوچے آج ہم کتنے مشکل مشکل مسائل کو, پرابلم کو حل کرتے ہیں, دوسروں کے مسائل کو حل کرتے ہیں, اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں, کیسے کیسے پیپر کی پیچیدگی کو اور پیپر کے پرابلم کو حل کرتے ہیں. کبھی تو سوچیں دل کے اس پرابلم کو ہم نے حل کیا کہ دل کبھی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ کبھی ہم سو کر اٹھے تو ہمارے دل سے اللہ کی آواز کیوں نہیں نکلی؟ کیا یہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے جو دل اللہ نے اپنے لیے بنایا, جو دل اللہ نے اپنی محبت کا گہوارہ بنایا, جو دل اللہ نے اپنی معرفت کا گہوارہ بنایا, جس دل کو اللہ روزانہ محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. ایسے چھوٹے سے حصے اور خانے کو ہم ایک دفعہ بھی اللہ نہ کہلا سکے, اس سے بڑھ کر پرابلم کیا ہو سکتا ہے؟ کوشش کیجئے, ارادہ کیجئے, اس زندہ بدن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ زندہ بدن میں ہمارا مردہ دل پڑا ہوا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل کی مردنی اللہ کی آواز کو نکلنے نہ دیتی ہو. لہذا اس رمضان میں کوشش کیجئے, اپنے دل کو حرکت دے دیجئے, اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کیجئے. اگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا, پروردگار کے سامنے پیشانی پٹک دیجئے تہجد میں, اے اللہ یہ کیسا دل ہے جو اب تک اللہ اللہ کہنے کی آواز کو میں نہ سن سکا. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں, شیخ شبلی کے سامنے کوئی اللہ اللہ کہتا مست ہو جاتے, اور پھر یہ کہتے ذرا قریب آ جاؤ, جیب سے کوئی میٹھی چیز نکالتے اس کی زبان پہ رکھتے, پوچھتا یہ کیا کیا آپ نے؟ شیخ شبلی کہتے ارے تم نے جس پیار و محبت سے اللہ کا نام لیا میرا دل میٹھا ہو گیا, میں نے چاہا تو نے دل کو میٹھا کیا تو میں نے تیری زبان کو میٹھا کر دیا. کیسے تھے اللہ کے نام لینے والے, کیسے تھے اللہ کے نام لینے والے جو اللہ کے نام کو لے کر ایک لذت پاتے تھے، ان کے دل میں حلاوت ہوتی تھی. آج دنیا کی چیزوں کی لذت ہم نے بہت پائی، مگر آج سوچیں اللہ کے گھر میں دل کے اللہ کہنے کی لذت پا سکے یا نہیں پا سکے. اگر نہیں پا سکے تو آج عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ مجھے اپنے دل کو بھی اللہ اللہ کہلانا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کا بندہ اپنے دلوں سے اللہ اللہ کہتا ہے تو پھر کیا اسے لطف ملتا ہے؟ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے، ہم تم بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ایک بندہ پڑھا رہا ہے، ایک بندہ دین کے راستے میں نکلا ہوا ہے، دوستوں سے باتیں کر رہا ہے، مگر اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربطِ خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ایک بندے خدا ٹھیلے پر پھل فروٹ بیچ رہا ہے، اس کے دل سے اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے. اللہ وہ بندہ ہزاروں نمازیوں ہزاروں انسانوں سے بہتر ہے جو نماز میں تو ہے تلاوت میں تو ہے مگر اس کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے. خدا کے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا دل کھیتی باڑی میں لگا ہے. ایک بندہ چیزیں بیچ رہا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. میرے دوستو، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ سارے اعمال ہمیں بتاتے ہیں ہم دل کو زندہ بنانا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب بڑے سفر سے لوٹتے تو اس کے بعد پھر خادم سے کہتے، مقبرہ کے ہمایوں کے مقبرہ کے پاس جاؤ، تھوڑی سی جگہ کو صاف کر دو، میں وہاں جا کر اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھوں گا. پھر فرماتے، لمبے لمبے سفر کی بنا پر دل پہ کچھ گرد و غبار آ جاتے ہیں، دل پہ گرد و غبار آ جاتے ہیں، میں تنہائیوں میں بیٹھ کر ان گرد و غبار کو دور کرتا ہوں، میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ جائے، میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اس لیے میرے دوستو، اس رمضان میں ہمیں یہ کوشش بھی کرنا ہے کہ اپنے دل کا رخ اللہ سے مضبوط کر لینا ہے. ہاتھ اٹھائیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاہکار ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، ظاہر میں سفید پوش ہیں، اللہ باطن میں سیاہ پوش ہو گئے. اللہ باطن میں ظلمت آ گئی، باطن میں سیاہی آ گئی، بلکہ باطن میں سختی آ گئی، بلکہ باطن میں قساوت آ گئی. اے اللہ، دنیا میں پڑھ کر ہم نے دل کو دنیا سے داغدار کر دیا. اللہ، یہ دل تیرا تھا، جسم تو نے ہمیں دیا، دل تو نے اپنے لیے رکھا. اے اللہ، ہم نے جسم کو بنایا، جسم کو سوارا، بال سے لے کر ناخن تک ہم نے بنانے سوارنے کے لیے یہ سوچا، کون سا حجام میرے بالوں کو بہتر بنائے گا، کون سا انسان ہمارے جوتے کی پالش اچھی کرے گا. اللہ، ہم نے جوتے اور بالوں تک کی پالش کا خیال کر لیا، مگر میرے مولا، میرے دل پر محبت کی پالش آ جائے، میرے دل پر معرفت کی پالش آ جائے، میرے دل پہ اللہ اللہ کی آواز آ جائے. اللہ، اس کے لیے ہم نے کوئی فکر نہیں کی. اے اللہ، اس رمضان کو ہماری اسی فکر کا ذریعہ بنا دے. اللہ، ہمارے دلوں کے رخ کو صحیح فرما دے، دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی یاد عطا فرما دے، دلوں کو کے رخ کو اپنی ذات سے مربوط فرما دے. یا اللہ، وہ دنیا جس پر مذمت آتی ہے، وہ دنیا جس پر انسان کی نحوست آتی ہے، بدبختی آتی ہے، ایسی دنیا سے بچاتے ہوئے اللہ، جو دنیا ہمیں آپ عطا فرمائیں وہ دنیا آخرت کے لیے ہو، دنیا کا کام آخرت کے لیے ہو. اے اللہ، گناہوں سے بچا دیجئے میرے مولا، گناہوں کے اثرات سے بچا دیجئے. اے اللہ، یہ مغفرت کے آخری دو دن بچ گئے. اللہ، مغفرت کے آخری دو دن بچ گئے. اے اللہ، کسی بادشاہ نے دربار لگایا ہو، جتنے جیل کے قیدی ہیں سب کو رہا کیا جائے گا، سب کو رہا کیا جائے گا. اللہ، نام پکار پکار کر رہا کیا گیا، مگر کچھ مجرم ایسے تھے جو کسی کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا بھی نام پکارا جائے گا، مگر میرے مولا وہ مجرم دھیمے دھیمے چل کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب تو اخیر وقت ہے، اب تو شام ہو رہی ہے، شام ہوتے دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ اب تو مغفرت کی شام آ رہی ہے، اللہ مغفرت کی شام آ رہی ہے، اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، گھر کی مستورات کی مغفرت فرما دے، اولادوں کی مغفرت فرما دے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ مغفرت کا اشرہ اسی طرح گزر گیا اور ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو اللہ ہمارا شمار بدبختوں میں ہو جائے گا، ہمارا شمار بدقسمتوں میں ہو جائے گا، اللہ ہمارا شمار گنہگاروں میں ہو جائے گا۔ اے کریم آقا، ظہر کے بعد کا وقت ہے، اے اللہ تیرے گھر میں نماز ادا کی گئی ہے، اللہ تیرے گھر میں تیری بات کی گئی ہے، اللہ تیرے گھر کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ جی عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ کوئی دیکھتا ہے میرا نام اب تک نہیں آیا تو دھیمے دھیمے بادشاہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے تخت کے قریب پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا مجرم کہ کیا میرا نام نہیں آئے گا، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، بادشاہ کی کرسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اے بادشاہ مجھ پر بھی رحم کر دے، میں اگرچہ حقدار نہیں، اے اللہ ہم گنہگار خطا کار تیرے دربار میں آ گئے، تیرے گھر میں آ گئے، تیرے گھر تیرے دربار کو پکڑ لیا، اے اللہ مغفرت فرما دے، خاندان کی مغفرت فرما، اقربا کی مغفرت فرما، ماں بہنوں کی مغفرت فرما، دوستوں کی مغفرت فرما، محسنین کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ جب تو مغفرت کرتا ہے تو مغفرت کے بعد تیری طرف سے انعام یہ ہوتا ہے، تو بڑی آفتوں سے بچا دیتا ہے، بڑی مصیبتوں سے بچا دیتا ہے۔ اے اللہ آج ہم مغفرت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہیں، اللہ تیری مغفرت مل گئی، ہمیں یقین ہے بڑی آفتوں سے پوری امت بچ جائے گی، بڑی مصیبت سے پوری امت بچ جائے گی۔ اے اللہ پوری امت کو مصیبتوں سے بچا دے، ہر ایک کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت کرنے والے کام عطا فرما دے۔ اے اللہ ابھی جو ہم نے بدبختی کی چار باتیں سنی ہیں، اللہ ایسی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ایسی آنکھوں سے حفاظت فرما۔ اللہ قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، روتے روتے آنسو کے قطرے ختم ہو جائیں گے تو خون کے قطرے آنکھوں سے بہنے لگیں گے، اللہ فرشتہ آ کر دھکے دے گا، یہاں رونے سے کیا فائدہ، یہاں چلانے سے کیا فائدہ، دنیا میں آنسو بہا لیا ہوتا، دنیا میں آنسو کے قطرے خدا کو دکھا دیا ہوتا، آج تجھے رونا نہ پڑتا۔ اے اللہ ایسے آنسو عطا فرما دے جس سے تیری رحمت برستی ہے، تیری مغفرت آتی ہے، تیری رضا آتی ہے، تیری جنت ملتی ہے، عرش کا سایہ ملتا ہے۔ رب کریم ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دل تیری محبتوں کا گہوارہ ہو، جس میں رقت بھی ہو، خوف بھی ہو، خشیت بھی ہو، محبت و معرفت ہو۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سلامتی عطا فرما، خوشحالی فراوانی عطا فرما، گھروں سے پریشانی بیماری کو دور فرما، گھروں سے اختلاف کو ختم فرما، ہماری بچیاں جو جوان العمر ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، ہمارے بچے جو جوان العمر ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔ ہر دل کے اندر اللہ تو ہی جانتا ہے کس کے دل میں کون سا دکھ ہے، کس کے دل میں کون سا غم ہے، اللہ بندوں کے سامنے، بندوں کے سامنے کون کیسے کہے، تو تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اللہ دل کے دکھ کو ختم فرما دے، یعنی دکھیاروں کے دل کو دکھ کو ختم فرما، غم زدہ کے غم کو دور فرما، حسرت میں پڑے کے حسرت کو ختم فرما۔ اے اللہ مانگنا تو نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اللہ مانگنا تو نہیں آتا۔ اللہ ایک فقیر کسی بڑے دربار میں جا کے کھڑا ہو گیا، صدا لگانے لگا، اندر سے لے کر نکلا، پیالہ بڑھاؤ، کہنے لگا میں ایسا بے کس بے سہارا، اور ایسا میں لٹا پٹا فقیر ہوں کہ میرے پاس پیالہ بھی نہیں ہے، اے مالک میں کہاں سے تیری فقیری کو لے لوں، اس کو رحم آ جاتا ہے، پیالہ بھی دیتا ہے، پیالہ تھیلا بھی دیتا ہے، فقیری بھی دیتا ہے۔ اللہ اس لٹے پٹے فقیر سے کہیں زیادہ، لٹے پٹے فقیر سے کہیں زیادہ، اللہ ہم غریب فقیر تیرے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہاتھ بھی نہیں جو اٹھا سکیں، وہ ہاتھ نہیں جو تیرے سامنے اٹھ سکے، وہ زبان نہیں جو تیرے سامنے چل سکے، وہ دل نہیں جو تیرے سامنے دکھا سکے، مگر میرے مولا کرم کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو اپنی فقیری سے لبریز فرما دے، محبت دے دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔